اے اللہ معاف ہو. کلفت ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میرا رنجور ہے. کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے. کلفت کہتے ہیں غم کو، تکلیف کو. ہجر معنی جدائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اشعار ہیں کہ آپ کی جدائی میں دل میرا رنجور ہے. اے مدینہ ہے نواہ حافظ رب جلیل، اے مدینہ ہے نواہ حافظ رب جلیل، کاروان زندگی کو تو نے دی باغ رحیم، کاروان زندگی کو تو نے دی باغ رحیم. شاہ میں نور ازل ہے تیری محراب و مصیب، شاہد نور ازل ہے تیری محراب و مصیب، جلوگاہ مصطفیٰ جائے نزول ابراہیم. جلوگاہ مصطفیٰ جائے نزول ابراہیم، شاہد نور ازل ہے تیری محراب و مصیب، جلوگاہ مصطفیٰ جائے نزول ابراہیم. خاک تیری خندہ زن ہے رتبہ افلاک پر، خاک تیری خندہ زن ہے رتبہ افلاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہے جس خاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہے جس خاک پر. صلی اللہ علیہ وسلم. خاک تیری خندہ زن ہے رتبہ افلاک پر، یعنی وہ حصہ وہ جگہ جہاں حضور افضل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس جسد اثر رکھا ہوا ہے، وہ جگہ کعبے سے بھی افضل ہے اور لوح و قلم سے بھی افضل ہے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے. خاک تیری خندہ زن ہے رتبہ افلاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہے جس خاک پر، تیری صوت حق سے لرزش ہے منات و داد میں، تیری صوت حق سے لرزش ہے منات و داد میں، تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں، تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں، تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں، تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں، اپنے محبوبوں کی لادی ہیں سروں پر کچھریاں، اپنے محبوبوں کی لادی ہیں سروں پر کچھریاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی حیاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی حیاں، یعنی اس وقت کے حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فیض نبوت سے اس قدر مٹے ہوئے رہتے تھے، اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافر، کافروں پہ تو سخت تھے لیکن اپنے مومن بھائیوں اور محکوموں کے لیے بالکل مٹے ہوئے تھے، تو اپنے آپ کو امت کا خادم سمجھتے تھے. محکوموں کا محکوم مانے جو اپنے ماتحت ہوتے ہیں ان کا خادم سمجھتے تھے، حکمران لیکن اپنے کو ان کا خادم سمجھتے تھے اور ان کے بوجھ اٹھاتے تھے، اللہ کے خوف سے ان کا بوجھ اٹھاتے تھے کہ کل ہم سے کہیں ان کے حق کے بارے میں سوال نہ ہو جائے. اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھلیاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں، آج نہ ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے، آج نہ ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے، رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے، رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے شاگرد شمع پروانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گرد شمع پروانے رہے، شمع جب تیری پروزاں ہے تو پھر کیا چاہیے، شمع جب تیری پروزاں ہے تو پھر کیا چاہیے، جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے، جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، کیا کرے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے، کیا کرے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے، اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے، ماجرائے پیش آئے برگر کوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا یہ پیش آئے بربرے کوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب، ماجرا یہ پیش آئے بربرے کوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب، اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلیل، کاروان زندگی کو تو نے دی مانگے رحیم. اے شاعر میرے مرشد محبوب، سیدی سندی محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی عارف باللہ، مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق اور تقریباً نصف صدی کے صدیق خلیل رفیق صدیق زمانہ قلندر زمانہ حضرت سید عشر جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ کے تھے. خزائن القرآن سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. خزائن القرآن میرے حضرت کے قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ ہے، لطائف کا مجموعہ ہے، اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ترجمہ: اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقے سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت دے دیجئے سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں اور سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں، اور ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور سب پر بالکل اشتراک عام رحمت بھی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے مخاطب صحابہ بھی ہیں اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ بھی. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اول خطاب تو صحابہ سے ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں ضمیر کم حاضر کی ہے، یعنی جو حاضرین ہیں کم ظاہر کرتا ہے کہ ان سے خطاب ہو رہا ہے، مگر صحابہ کے واسطے سے قیامت تک کے ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے معنی امتحان لینے کے ہیں، جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے انسانوں تم کو زندگی ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور زندگی کے بعد موت دیتا ہوں تاکہ تم واپس آ کر مجھے اپنا حساب کتاب پیش کرو. علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ حقیقت ابتلاء اور حقیقت اختیار کا عام مفہوم تحصیل علم ہے کہ جس کا امتحان لیا جائے، اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ اس کے اندر کیا قابلیت ہے. جیسے مدرسوں کے ممتحن اور محتمن اسی لیے امتحان لیتے ہیں کیونکہ ان کو خبر نہیں ہوتی کہ طالب علم میں کتنی قابلیت ہے، اس کو سبق یاد ہے یا نہیں، یہ پاس ہوگا بھی یا نہیں. تو یہاں قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس مفہوم کی نسبت کرنا محال ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں کہ کون کس درجے کا صابر اور کس درجے کا وفادار ہے، اور یہ اللہ کے لیے محال ہے کہ وہ اپنے بندوں کی قابلیت سے بے خبر ہو، کیونکہ وہ اللطیف الخبیر وہ علیم بذات الصدور، وہ لطیف ہے خبیر ہے علیم ہے، ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. یہاں امتحان کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی قابلیت صبر جاننے کے لیے امتحان لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے امتحان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بغیر امتحان جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، ہماری طاقت دست و بازو سے وہ باخبر ہیں. لہذا یہاں اللہ تعالیٰ کا لفظ امتحان اور ابتلاء استعمال فرمانا تحصیل علم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم تو اپنے عاشقوں کے مقامات کو جانتے ہی ہیں کہ وہ ہر حال میں صابر اور میرے وفادار رہیں گے، لیکن اس امتحان سے سارے عالم کو دکھانا چاہتے ہیں. سارے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی تعریف سازی کرتے ہیں کہ میرے عاشق ایسے باوفا ہوتے ہیں کہ مصائب میں بھی مجھ کو نہیں بھولتے اور نعمتوں میں بھی مجھے فراموش نہیں کرتے. لہذا یہاں امتحان سے تحصیل علم کا مفہوم محال ہے، یہ تو بندوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم تو محتاج ہیں، ہم امتحان کے ذریعے دوسروں کی قابلیت کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان سے بے نیاز ہے، وہ بغیر امتحان ہمیں خوب جانتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، یعنی ان آزمائشوں سے ان مجاہدات سے تمہیں گزاریں گے تاکہ سارے عالم میں اے ایمان والو تمہاری وفاداری کی تاریخ روشن ہو جائے، اور تمہاری وفاداری بھی ہمارے فضل سے ہوگی، ہماری امداد سے ہوگی. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے تو امت کہاں سے صبر لائے گی؟ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یعنی ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے، مگر امتحان جو ہوگا بہت ہلکا ہوگا. بِشَيْءٍ اس میں جو تنوین ہے وہ تقلیل کے لیے ہے، شَيْءٍ کے معنی تھوڑا، اور ربا داخل کر دیا کہ معنی ہوئے کہ شے کبھی کچھ جز، یعنی قلیل ترین بہت ہلکا پرچہ ہوگا، لہذا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ مت. اور کس چیز کا امتحان ہوگا آگے پرچہ مضمون بھی بتاتی ہے. اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ اگر امتحان لینے والا سوالات کو پہلے ہی سے بتا دے تو بتائیے کہ کتنا آسان پرچہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے امتحان کے پرچوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا، اس لیے امتحان کے پرچوں سے آگاہ فرما دیا. اور تفسیر میں ہے کہ ایک وجہ اور بیان فرمائی کہ مصیبت فجائیہ، یعنی جو مصیبت اچانک آ جاتی ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے فیلڈ تیار ہو جاتی ہے، صبر آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا کہ فلاں فلاں مصیبت تم لوگوں کو آئے گی اور ان مصائب میں تمہارا امتحان ہوگا. تو پہلے سے علم ہو جانے سے پرچہ اور آسان ہو گیا، اور اسی لیے اکثر مریض کافی دن تک بیمار رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے متعلقین دھیرے دھیرے اس مصیبت کے لیے تیار ہو جائیں. جب دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ یا قریبی عزیز چارپائی پر پیشاب پیخانہ کرنے لگے تو جن کی موت سے ڈر رہا تھا وہ خود ہی دعا مانگنے لگتا ہے کہ یا اللہ میرے اماں ابا کو یا بیوی کو یا شوہر کو یہ تکلیف نہ دیجیے، اب تحمل نہیں ہے کہ اگر اب زیادہ دن تک فالج رہے گا تو میرے ماں باپ کی کھالیں سڑ جائیں گی، زخمی ہو جائیں گی، بدن سڑ جائے گا، کروٹ نہ لینے سے بدن سڑ جاتا ہے. یہ حرکت جو ہے ہماری حفاظت ہے، جو ہم چلتے پھرتے ہیں اگر ایک طرح لیٹے رہیں تو کھال زخمی ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ امتحان سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، اور اس آزمائش اور امتحان کا پہلا پرچہ خوف ہے، یعنی خوف میں ہم تمہارا امتحان لیں گے، لیکن گھبرانا نہیں، یہ پرچہ بھی بہت آسان اور ہلکا ہوگا. شیئن کا استعمال بھی تقلیل کے لیے ہے اور تنوین بھی تقلیل کے لیے ہے، اور من تبویزیہ ہے، یعنی بہت ہی قلیل خوف سے تمہاری آزمائش ہوگی جو دشمنوں سے یا نزول حوادث یا مصائب کی وجہ سے پیش آئے گا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنایا. یہ بنانا تکوینی ہے انبیاء کی ترقی درجات اور تربیت کے لیے. پر جس کا کوئی دشمن نہ ہو سمجھ لو یہ شخص علی منہج النبوہ نہیں ہے، اور نہ اس کے بھی دشمن ہوتے، اگرچہ امتی کا پرچہ نبیوں سے آسان ہوتا ہے کیونکہ بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے مصائب مجھے دیے گئے کسی نبی کو ان مصائب سے نہیں گزارا کیا، کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اسی طرح صحابہ کو دشمنوں کا خوف رہتا تھا، وبلغت القلوب الحناجر، یہاں تک کہ بعض وقت کلیجے منہ کو آ گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے، ان کو ہلا دیا گیا، پھر بھی وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. غرض وہ خوف میں مبتلا کیے گئے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مقبول بناتا ہے، بڑے درجے کی عزت دیتا ہے، تو اس کو ذرا خوف سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور اتنا غم پہنچایا جائے کہ جب اس کو ساری دنیا میں عزت اور خوشی ملے تو اس کے سابقہ غم تکبر سے اس کی محافظت کریں، اس کی عبدیت کا زاویہ قائمہ 90 ڈگری قائم رہے، ایسا نہ ہو کہ چاروں طرف سے واہ واہ ہو تو اس کی آہ ختم ہو جائے. جس متبع سنت بندے کو اللہ تعالیٰ بڑا فرا رتبہ دینا چاہتے ہیں اس کو اتنا غم دیتے ہیں کہ اس کی آہ نہ باہ سے ضائع ہوتی ہے نہ چاہ سے، ورنہ واہ واہ سے ضائع اور نہ واہ واہ سے ضائع ہوتی ہے. سارا عالم اس کی تعریف کرے لیکن اس کی بندگی اور اس کی عاجزی، اس کی آہوزاری، اس کی اشکباری ہمیشہ قائم، تابندہ، درخشندہ اور پائندہ رہتی ہے. اس لیے غم سے گھبرانا نہیں چاہیے، ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے۔ دیکھ لو صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور جنگ بدر وغیرہ میں کیسے کیسے مصائب سے گزرے، لیکن انبیاء کو جو مصائب دیے جاتے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں، انبیاء کو عجب و کبر سے حفاظت کے لیے نہیں دیے جاتے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے انبیاء کے مصائب ان کی رفعت شان اور بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کو خوف اور مصیبت جو پیش آتی ہے اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ عجب و کبر سے ان کی حفاظت رہے، اور خوف کے بعد دوسرے امتحان سے آگاہ فرما رہے ہیں، والجوع، تمہارے امتحان کا دوسرا پرچہ بھوک ہے، یعنی مال میں کمی ہو جانا، رزق میں کمی ہو جانا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہاں بھوک سے مراد قحط ہے، اصل میں بھوک مسبب ہے اور اس کا سبب قحط ہے، لہذا اس کی تفسیر قحط سے کی کہ بارش نہیں ہوگی تو غلہ کم ہو جائے گا اور روٹی نہیں ملے گی تو بھوک لگے گی، تو یہ تسمیت السبب بھی اسم المسبب ہے، مسبب پڑھیں گے کہ مسبب، مسبب، تسمیت السبب بھی اسم المسبب، اس کو بلاغت کے علم میں مجاز مرسل کہتے ہیں، اس نبی امی کی زبان سے مجاز مرسل کا استعمال، جس نے کبھی مکتب کا منہ نہ دیکھا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہ تھے، اس کے باوجود کلام میں ایسی بلاغت تھی، تمام عالم کو عاجز کر رہا ہے، اس امی کی زبان سے ایسا فصیح و بلیغ کلام جاری ہونا خود دلیل ہے کہ یہ نبی کا کلام نہیں بلکہ سینہ نبوت پر کلام اللہ نازل ہو رہا ہے، اور کلام اللہ کو آپ کے قلب مبارک میں جمع کرنے اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوانے اور بیان کرانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ ڈر کی وجہ سے جلدی جلدی دہراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، نزول وحی کے وقت آپ جلدی جلدی دہرایا نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے قلب مبارک میں اس کا جمع کرا دینا اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ تو امتحان کے دو پرچے ہو گئے، پہلا پرچہ خوف اور دوسرا پرچہ بھوک، اور تیسرا پرچہ ونقص من الاموال، اور کبھی کبھی تمہارے مال میں نقصان ہوگا، اور کس طرح ہوگا، کبھی تجارت میں گھاٹا ہوگا۔ صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ کبھی باغات میں پھل نہیں آئیں گے تو پھلوں کی کمی سے مال کی کمی ہو جائے گی، اور چوتھا پرچہ ہے والانفس، اور کبھی کبھی تمہارے پیاروں کی ہم جان لے لیں گے، یعنی ان ذهاب الاحبه بسبب القتل والموت، یعنی کسی کا قتل ہو جائے تو کسی کو موت آ جائے گی، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہوگا، موت چاہے قتل سے ہو یا طبعی ہو، کبھی تمہارے پیارے اٹھائے جائیں گے تو اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ مصیبت اچانک نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا، اچانک مصیبت آنے والی ہے تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر بتانے والا اللہ جہاں تخلف نہیں ہوگا، یعنی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتی، اس کے خلاف نہیں ہوگا جو اللہ نے فرما دیا، جہاں جھوٹ کا امکان بھی نہیں۔ اور پانچواں امتحان ہے وقت ثمرات، اور کبھی اللہ تعالیٰ بھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اس کی تفسیر بعضوں نے یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد اولاد کا انتقال ہے، کہ اولاد ماں باپ کے لیے پھل ہوتے ہیں، بہرحال ظاہر تفسیر یہی ہے کہ باغات میں پھل بھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آگے، کیوں صاحب، اگر مصیبتیں بلائیں اور تکالیف بری چیز ہیں تو کیا بری چیز پر بھی بشارت دی جاتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اے محمد، یعنی یہ تکالیف اور مصیبتیں جو ہیں اگر آئیں گی بھی تو مومن کے فائدے ہی کے لیے ہیں، اور ایک چیز یہاں یہ ہے کہ مصیبت اور بلاؤں کو مانگنا نہیں ہے، آ جائے تو اس پہ صبر کرنا ہے، لیکن دعا اس کے خلاف تسلیم و رضا کے خلاف نہیں، دعا کرتا رہے عافیت کی، دعا عافیت ہی کی کرے، لیکن جو امتحان ابتلا مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرے، اور اس کے لیے بھی دعا کرتا رہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، آپ اپنی کرم سے اس کو ٹال دیجیے ہم سے. تو فرمایا کہ مصیبتیں بری چیز نہیں ہیں، تو انبیاء کو بھی دی گئی، پیارے اپنے پیاروں کو بھی اللہ نے دی ہیں، تو اسی لیے اللہ نے یہاں بشیر صابرین بشارت دے دی ہے صبر کرنے والوں کو. تو مصیبت بری چیز ہوتی تو اس پر بشارت نہیں دی جاتی، اس سے تو ڈرایا جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس مصیبت پر صبر کرنے پہ مومن کا فائدہ ہے، اجر ہی اجر ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اس وقبر سے حفاظت ہو رہی ہے جو جنت میں جانے سے روک دینے کا بہت بڑا مرض ہے، اس سے حفاظت ہو رہی ہے. تو مومن کے لیے فائدہ ہی ہے مصیبت آنے، بشرطے کہ صبر کرے اور ہر تقدیر پر راضی رہے. مبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، کسی کو تکلیف ہو اور آپ گئے مبارک ہو تو اس کو کس قدر غم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امتحان میں جب کوئی مبتلا ہو تو آپ بشارت دے دیجئے. اس کو بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. معلوم ہوا کہ مومن کے لیے مصیبت اگر کوئی چیز ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ لفظ بشارت نازل نہ فرماتے، اور بشارت دینے والا ارحم الراحمین ہے، اور جس کے ذریعے بشارت دلا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت دلوائی ہے. لہذا یہ بشارت بھی کتنی پیاری ہے، یہ بشارت دلیل ہے کہ یہ مصیبت رحمت نہیں ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، اور کوئی عظیم و شان چیز ملنے والی ہے. جیسے کوئی کسی سے موٹر سائیکل چھین لے اور مرسیڈیز دے دے تو بتائیے کیا یہ مصیبت ہے؟ بس مصیبت مومن کے لیے بری چیز نہیں، کیونکہ صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین جو ہے کہ اللہ تعالیٰ صابر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جتنے جس درجے کا صبر کرے گا اس درجے کی معیت اللہ تعالیٰ کی اس کو حاصل ہوگی. متائے جان جانا جان دینے پر بھی سستی ہے، پر صبر اتنی بڑی نعمت ہے جس پر معیت الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق، اللہ کا ساتھ، اس کا انعام عظیم ملتا ہے. آگے صبر کی تعریفیں ہیں انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے کہ صبر تین قسم کا ہوتا ہے، تو ان کی تعریف کے کون کون سی قسمیں ہیں اس کی، وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. کل تو نہیں پرسوں پڑھیں گے، جمعے کل تو جمعے کا وہاں گاندھی جانا ہے، بیان ہے، انشاءاللہ پرسوں یاد رکھنا بھی ہے. یہ صبر کی تین قسمیں. اچھا بھائی دعا کر لو، اور جمعرات ہے، جمعہ ہے، دونوں مبارک دن ہوتے ہیں، اور اس دوران جو ہے جمعے کے اعمال ابھی سے مغرب کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں، جو بھی اعمال ہوں، جیسے درود شریف کی کثرت ہے اور دعائیں ہیں اور جمعے کا مردوں کے لیے جمعے کا اہتمام ہے، تو یہ سب کام جو ہے ابھی سے شروع کر سکتے ہیں، جمعے کا ثواب ملتا ہے. پہلے زمانے میں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعے کا اس قدر لوگ اہتمام کرتے تھے کہ جمعرات ہی کی شب سے جو ہے جا کر مسجد میں جگہ بنا لیتے تھے. اس قدر جمعے کی فضیلتیں ہیں کہ جمعے کا اتنا اہتمام لوگ کرتے ہیں. یہ شب جمعہ کا جو اجتماع ہے اسی کی نقل ہے کہ جمعے کا اس قدر اہتمام اور اس قدر فضیلتیں بیان کی گئیں کہ لوگ پہلے سے تیاری کر کر. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ چھ اعمال ہیں کہ جو شخص ان چھ اعمال کو کرے گا تو ہر قدم پر اس کو کتنا نفل کا ثواب ہے، ایک سال نفل پڑھنے کا اور ایک سال روزے رکھنے کا ثواب ہے، کچھ ایسے حدیث پاک میں ہے. کہ ان میں سے یہی ہے آسان اعمال ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے وہ غسل کر لینا، اچھے کپڑے پہن لینا جو میسر ہو، اور مسجد جلد جانا اور پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، خطبے کو غور سے سننا، اور کوئی لا الہ کام نہ کرنا، اتنا آسان. تو اس لیے جمعے کا اہتمام، اور ناخن کاٹنا یہ تو سبھی کو چاہیے، ناخن کترنا اور اپنے سر کے بال کو اور مونچھوں کو بالکل کترانا، سر کے بال کو سنت کے مطابق رکھنا، داڑھی کو ایک مشت کے مطابق مزین کرنا، تینوں طرف سے سنت کے مطابق مزین کرنا، اور اپنے جسم کی اندرونی جسم کی صفائی وغیرہ یہ سب چیزیں، اور خوشبو لگانا، یہ سب جمعے کی سنتیں ہیں. اور جمعے کے دن جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات ہوتے ہیں, ان میں زیادہ تر ہم نے بزرگوں کو عصر سے مغرب کے درمیان دعاؤں کے خوب اہتمام کر دیکھا ہے. تو اور کتابوں میں یہ دوسرے اوقات بھی ہیں, سارا ہی دن جمعہ کا مبارک ہے, لیکن عصر سے مغرب خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. تو اس وقت اپنی دنیا کی حاجتیں بھی مانگیں, آخرت کی حاجتیں بھی مانگیں. تو یہ سب ہے. اور جس کو تحمل ہو تلاوت کا تو وہ سورہ کاف کی تلاوت کر لے, یہ بہت بڑا اس کا اجر ہے اور اس کے لیے ایک نور کا وعدہ ہے. جو سورہ کاف کا اہتمام کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا فرما دیں گے, اور بہت سارے فضائل ہیں اس کے. جو یہ کر سکے وہ یہ کر لیں, ورنہ درود شریف کی کچھ کثرت کر لے. کثرت کثرت کے لیے بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہزار دفعہ پڑھے. جو آدمی 100 کا معمول لگتا ہے وہ 35 دفعہ بھی بڑھا دے گا تو انشاءاللہ کثرت میں شمار ہو جائے. اور جس جو زیادہ پڑھ سکتا ہے اس کو تحمل بھی ہے, فرصت ہے, نیند پوری ہے, مزاج چڑچڑا نہیں ہے, وہ اور بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے, مگر اجازت لے لے, پوچھ لے, اور زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن تحمل سے زیادہ وظائف بزرگوں نے پسند نہیں فرمایا. تحمل سے زیادہ کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اصل چیز جو کام ہے گناہ سے بچنا, اس پہ ہمارے زور کم ہوتا ہے, پڑھنے پڑھانے پہ زور زیادہ ہوتا ہے. اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ گناہ سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتق المحارم تکن عابد الناس. عابد کے معنی سب سے زیادہ عبادت گزار. اور یہاں تو کوئی نہ تسبیحات ہے, نہ تلاوت ہے, نہ کچھ ہے. کام کیا کرنا ہے, اتق المحارم, حرام سے بچنا. بس حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار بن رہا ہے. تو بیٹھے بٹھلائے جو ہے اتنا بڑا انعام مل رہا ہے, تو اس کی ہم فکر کم کرتے ہیں, کیونکہ نظر کچھ آتا نہیں کہ تسبیح تو پکڑے بیٹھے ہیں, کثرت نظر آ رہی ہے, لیکن یہ کام نظر نہیں آ رہا, کام نہیں کر رہے اور مزدوری وہاں جمع ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا, اس لیے ہماری ناسمجھی ہے کہ گناہ کرنا کتنا خطرناک اور گندا کام ہے. اگر اللہ کو سخت ناپسند ہے نافرمانی اور بے وفائی, تو اس سے بچ جانا بہت بہت بڑا یعنی فضل ہے اللہ کا اس پر جو بچ جائے. تو لہذا نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت خاص طور سے, اور دل کی حفاظت, ان کا اہتمام رکھیں. کہ نگاہ کی حفاظت تو بتاتے ہی رہتے ہیں کہ نامحرم عورتوں سے اور امرد لڑکوں سے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے, لیکن زبان کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ زبان سے جھوٹ نہ نکلے, زبان سے کسی کی چغلی نہ کھائیں, زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچائیں, تانا نہ دیں, تو ایسی بات نہ کریں جس سے اس کے دل کو سامنے والے کو تکلیف ہو. اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے, غیبت کو حرام ہے, قرآن پاک میں کتنی سختی سے منع فرمایا ہے. اسی طرح خلاف واقعہ بات کرنا, فضول گوئی کرنا جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, یہ سب باتیں زبان کے گناہ ہیں سارے. اس سے بچنا, زبان کو بس مفید جگہ استعمال کرنا, ضرورت کے بعد استعمال کرنا, ہاں نیک دوستوں میں ہنسنا بولنا اس نیت سے کہ طبیعت میں بشاشت پیدا ہو, فرحت پیدا ہو, مگر اس میں بھی یہ خیال رہے کہ کسی کو اذیت نہ پہنچے, جھوٹ نہ ہو, اور کسی کے جو ہے فوش کوئی نہ ہو, فوش کلامی نہ ہو. تین چیزوں کو خیال سے ہنسنا بولنا منع نہیں ہے, ہنستے بولتے رہو. تو یہ سب باتیں ہیں کہ اور دل میں گناہ کا خیال نہ لانا, خود سے نہ لانا, اگر آ جائے تو اس کا علاج سوائے اس کے کہ عدم اتفاق یعنی اس کو توجہ نہ دے, کسی جائز کام میں مشغول ہو جائیں, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. جیسے بجلی کی ننگی تار کو اگر پکڑو تو کرنٹ لگتا ہے, ہٹانے کی کوشش کرو تو وہ یہ کرنٹ لگے گا. تو یہ وساوس بالکل ایسے ہی ہیں, ان کا علاج یہی ہے کہ بس ان پہ توجہ نہ دو, آتے آنے دو, آنے دو, توجہ جتنی دیں گے اور چپکیں گے, اور اگر توجہ نہ دیں گے, جائز کام میں مشغول رہیں گے تو یہ خود ہی بھاگ جائیں گے, ایک دن خود ہی ختم ہو جائیں گے. علاج ہی ان کا یہی ہے. تو گندے خیالات کو لانا نہیں ہے, ان کو جمانا نہیں ہے, ان پر عمل نہیں کرنا, یہ دل کی حفاظت ہے. اسی طرح دل میں کسی کے لیے بدگمانی نہ لانا, کسی کے ساتھ حسد نہ کرنا, تکبر نہ کرنا, عجب نہ کرنا, ان سارے دل کے گناہ ہیں. دل کے گناہ خالی یہ نہیں ہے کہ نامحرم کا تصور, کیونکہ یہ گناہ عام ہو گیا ہے اور ہر خاص عام کے ابتلا مبتلا ہونے کا اس میں سخت خطرہ ہے. آج کل بڑھ گیا ہے یہ گناہ, اس لیے اس پر زور دیا جاتا ہے کہ دل میں کسی نامحرم کا تصور نہ لائیں, ورنہ دل بالکل ناپاک ہو جاتا ہے اور اللہ سے بہت زیادہ دوری ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں کا خاتمہ ہی کفر پہ ہو گیا. اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ نامحرموں کا تصور دل میں نہ لانا ہے اور اس کے خیالات سے حرام مزہ نہ لینا ہے. لیکن اور بھی گناہ ہیں, یہ غیبت کا گناہ اور تکبر کا گناہ, بے جا غصہ, بدگمانی, حسد, یہ سارے گناہ ہیں, ان سے بھی بچنا ہے. تو آنکھ, زبان اور دل, ان تینوں کی حفاظت کرو, انشاءاللہ باقی سارے گناہ کو بخود حفاظت کی توفیق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.